أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ناظرین، ہم نور ولایۃ ٹی وی کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آج ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شوال کے پہلے ہفتے کے اندر تخریب بقیع کے عنوان سے مراسم جو ہیں وہ منائے جاتے ہیں، اس یاد کو تازہ کیا جاتا ہے اور اس تلخ واقعے کو بیان کر کے حقائق مومنین، مسلمین اور بشریت تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ 8 شوال کو آئمہ علیہ السلام کے قبور کے اوپر جو حرم بنے ہوئے تھے اس کو گرا دیا گیا اور بالکل ضعیف اور بے بنیاد دلائل کو سامنے لاتے ہوئے اور ان پر تمسک کرتے ہوئے آج ہم اس موضوع پر مختصر سی گفتگو کرنا چاہیں گے، اس کا پس منظر جاننا چاہیں گے اور کیا دلائل تھے کہ جس کی بنیاد پر اس کام کو، اس تلخ واقعے کو انجام دیا گیا، اور پھر اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کیا دلائل موجود ہیں کہ یہ کام کرنا جائز ہے. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے حوزہ علمی قوم کے استاد جناب مولانا حجت الاسلام سید طاہر نقوی صاحب کو. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے نور ولایۃ ٹی وی کو وقت دیا. ہم اپنے پروگرام کا آغاز اس سوال سے کرنا چاہیں گے کہ 8 شوال کو جو یہ واقعہ رونما ہوا، اس کے کیا اسباب رہے اور کیوں یہ انجام پایا، اس کے اوپر ذرا مختصر سی گفتگو کر دیں، پھر ہم اپنے اصل موضوع کی طرف جائیں وہ آتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر و ناصر و معین. سب سے پہلے تو ان ایام کی مناسبت سے جو یوم انہدام بقیع ہے، تمام تر احباب کو تسلیت بھی عرض کرتے ہیں. واقعی ایک بہت بڑا سانحہ تھا. تو جہاں تک آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کیا اسباب تھے یا کیا عوامل تھے یا اس حوالے سے، تو پہلے میں ایک مختصر جائزہ لینا چاہوں گا اس کلاً یہ سارا جو واقعہ رونما ہوا ہے. تو آپ دیکھیں کہ 1926 کے اندر یہ واقعہ رونما ہوتا ہے 8 شوال کو، اور اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یعنی فکری طور پہ، یعنی اس کا آغاز کب سے ہوا. تو فکری طور پہ آپ دیکھیں تو ابن تیمیہ جو وہابیت کا اصلی بانی بھی شمار کیا جاتا ہے، ویسے عام طور پہ عبد الوہاب نجدی جو ہے یہ وہابیت کا بانی ہے اجرائی طور پہ، لیکن علمی لحاظ سے، تحقیقی لحاظ سے جس نے فکری مبانی عطا کی ہیں اور بنیادیں رکھی ہیں وہ ابن تیمیہ ہے. تو آپ دیکھیں تو انہدام جو ہے وہ قبور کے اندر جو پہلے، سب سے پہلے نظریہ جو پیش کیا وہ ابن تیمیہ نے پیش کیا ہے. اور اس کی جو آپ عبارت دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء اور صالحین کی قبور ہیں یہ سب کلھا من البدع المحدثہ والمحرمہ فی دین الاسلام، کہ یہ جتنے بھی قبور ہیں انبیاء صالحین کی جو ہے ان کی اس کے اوپر، یہ کیا ہے، سب کی سب جو ہے وہ گھڑی گئی بدعتیں ہیں، اور پھر کیا ہے کہ دین اسلام میں حرام ہے. اب یہاں پر جو اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ چونکہ اس کو دین اسلام سے جوڑا جا رہا ہے، اگر تو ایک دشمن اسلام باہر سے اعلانیہ طور پہ آ کے حملہ کرے قبور کے اوپر تو ایک بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن زیادہ مسئلے والی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمام مسلمان جو ہے وہ الرٹ ہیں اور مقابلہ کریں گے. لیکن یہاں پر جو حملہ کیا جا رہا ہے، پہلے تو اسلام کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے، یعنی ایک انحراف کو، ایک جو ہے وہ تخریب کو، یعنی بقیع کی تخریب یا باقی قبور کی تخریب سے پہلے مسلمانوں کے اذہان کی تخریب کی جا رہی ہے. بقیع یا باقی جو ائمہ معصومین یا باقی جو اصحاب ہیں یا عظیم ہستیوں کے مزارات کو گرانے سے پہلے، ان پہ حملہ کرنے سے پہلے مسلمانوں کے عقائد پہ حملہ کیا گیا ہے. بس میں یہ کہوں گا کہ ابن تیمیہ اور عبد الوہاب میں یہ فرق ہے، ابن تیمیہ نے فکری حملہ کیا ہے، فکری انہدام کیا ہے، اور ابن جو ہے عبد الوہاب نے آ کر کیا کیا ہے، ظاہری طور پہ جو ہے وہ نظامی عملی طور پہ اس نے حملہ کیا. تو زیادہ جو مسئلہ ہے، چونکہ آپ اس کو ہم نے بیان کرنا ہے آج کے اس ٹاک شو کے اندر، وہ فکری مبانی کیا ہے ان کے دلائل کیا ہیں. اور پھر ہم نے خود اپنے احباب کو ہم یہ متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ خود ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کن لوگوں کو ہم نے جو آل سعود جن کی سرکردگی میں یہ کام ہوا ہے، جن کو خادم حرمین شریفین کہا جا رہا ہے، یعنی یہ اس سے بڑی مصیبت ہے کہ یعنی خائنین کو جو کہ دشمن اسلام ہیں، جو کہ اصل میں خود قرآن نے منافق کو کیوں کہا کہ ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہے پست ترین درجے میں ہے جہنم کے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام کے لبادے میں، اسلام کے لباس میں، اسلام کے قالب میں آ کے آیات و روایات کو پیش کر کیا کرتے ہیں؟ بے دینی پھیلا رہے ہیں، شرک کو پھیلا رہے ہیں، توحید کی جو ہے وہ نفی کر رہے ہیں، نام توحید کا ہے لیکن جو ہے اصل کیا ہے؟ شرک کو پھیلا رہے ہیں، حالانکہ ان کا دعویٰ کیا ہے کہ شرک آپ لوگ کر رہے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں توحید کے منافی کام، خیر یہ الگ گفتگو ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے جو ہے یہ ابن تیمیہ نے یہ کام کیا، پھر ابن تیمیہ کے بعد ان کا شاگرد آتا ہے ابن قیم جوزی، اور پھر یہ بات ذہن میں رہے کہ ابن تیمیہ کے خلاف بہت سارے اہل سنت علماء نے سٹینڈ لیا، اور ابن تیمیہ کا انتقال جو ہے وہ زندان شام کے اندر، دمشق کا زندان، وہاں اس کا انتقال ہوتا ہے، یعنی اسلام کے ساتھ منظور نہیں کر سکتے اس کو۔
ابن تیمیہ جو ہے وہ اکثر زندگی اس کے زندان میں اسی وجہ سے ہی گزری ہے کہ اہل سنت کے علماء اس کے خلاف سٹینڈ لیتے ہیں۔
اور یہ توجہ رہے کہ دیکھیں ابن تیمیہ جو ہے یہ 661 ہجری میں آتا ہے، اس کی ولادت 661 میں ہے، اور جو ہے وہ 728 میں اس کا انتقال ہو رہا ہے۔ اچھا، اب اگر ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ بدعہ محدثہ ہے، یہ گھڑی ہوئی بدعت ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ حرام ہے اور یہ بدعت ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ جو پہلے یہ صدیاں گزری ہیں، 6-7 صدیاں جو گزری ہیں، خود رسول خدا کے زمانے سے متصل زمانے سے لے کر یہ سارے اصحاب ائمہ، اتنی عظیم ہستیاں، تابعین، تبع تابعین، کیا یہ شرک کرتے رہے ہیں، کفر کرتے رہے ہیں؟ معاذ اللہ، خود یہ اشکال وارد ہوتا ہے، یہ بعد میں ہم بیان کریں گے اس کو۔ پھر جو ابن قیم جوزی ہے، اس نے تو آ کے پھر کیا کہا، اسی کے اوپر بنا رکھتے ہوئے کہا کہ یجبو ہدم المشاہد، کہ ان تمام تر مزارات کو گرانا واجب ہے، یہ حملہ ہو رہا ہے۔ کیا کہا؟ اس کو گرانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور پھر کہتے ہیں یہ بت پرستی کا مرکز اور گڑھ ہیں۔ اور پھر جو جملہ اس نے وقیحانہ اور انتہائی جو ہے وہ پست جملہ استعمال کیا ہے، فَإِنَّهَا بِمَنزِلَةِ اللَّاتِ وَالْعُزَّى، یعنی انبیاء کی قبور بنانا، یہ عمارتیں بنانا، یہ لات و عزیٰ کی مانند ہیں، بلکہ او اعظم و شرکن عندھا، یا اس نعوذ باللہ معاذ اللہ، یا اس سے بڑا شرک ہے، یعنی ان کے نزدیک لات و عزیٰ کی عبادت اتنا بڑا شرک نہیں ہے جتنی جو ہے وہ یہ قبور بنانا۔ اس کا مطلب یہ خاص پلان کے ساتھ یہ آئے ہوئے ہیں کہ یہ تمام تر جو ہے آج وقت کے لات و عزیٰ کے سامنے جھک رہے ہیں، لیکن جو عبادت کے مراکز اصلی ہیں، جو مشاہد شریفہ ہیں، ان کی نظر میں جو کیا ہیں وہ لات و عزیٰ سے معاذ اللہ بدتر ہیں۔ تو خیر، یہاں پر یہ فکری مبانی تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آل سعود آتے ہیں، وہابیت جو ہے یہاں پہ رسوخ کرتی ہے، اور ایک عظیم سانحہ رونما ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر ایک تو میں کہوں گا کہ مسلمانوں کی اپنی بحثی بھی اس کے اندر شامل ہے، اور سیاسی کمزوری شامل ہے کہ اپنی سیاست کو مضبوط کریں، اقتدار کو مضبوط کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب پہلا حملہ ہوا تھا، میرے خیال میں جو ہے 1824 یا اس طرح کی تاریخ کے اندر، تو وہاں پر جو ہے وہ مصر نے آ کے حملہ کیا اور شکست دے دی ان کو، حتیٰ کہ ان لوگوں نے جب یہ قبوریں ائمہ بقی گرائیں۔ اچھا، ایک تو خود ائمہ بقی نہیں ہیں فقط، کئی اصحاب ہیں، رسول خدا کی زوجات ہیں، چچا ہیں، حضرت عباس کا مزار ہے، ان کے فرزند عبداللہ کا، ابراہیم کا مزار ہے۔ تو یہ نہیں کہ خالی آپ شیعہ مسئلہ نہیں ہے، یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے، ایک بہت بڑی جو یہاں پہ جو لمحہ فکریہ ہے، جتنے بھی ایسے اہل بیت کو شیعوں کے سپرد کر دیا۔ ٹھیک ہے، آپ اہل بیت کو اگر اپنا نہیں بھی مانتے، جو کہ سب کے ہیں، تو یہاں پہ آپ کے اصحاب کے مزارات گرائے گئے ہیں۔ تو آل سعود کا تعلق نہ شیعہ کے ساتھ ہے نہ سنی کے ساتھ ہے، یعنی یہاں پہ یہ بات طے ہے کہ آل سعود ایک نیا الگ فرقہ ہے۔ آج لوگ کیا شو کر رہے ہیں کہ آل سعود سنی ہے اور اس کے مقابلے میں کون ہے؟ شیعہ۔ یہ غلط ہے۔ اہل سنت اور شیعہ اکثریت کاتبتن جو ہے وہ کیا ہیں؟ یہ ان کے مخالف ہیں، لیکن آج حقائق کو جو ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں، اس کے بعد جو ہے وہ عوامل کی ہم بات کر رہے تھے، تو یہ خود عالم اسلام کی لمحہ فکریہ ہے کہ، اور پھر یہ خود کو مضبوط کریں۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ جب یہ تمام تر قبور کو گراتے گئے اور باری آئی جو ہے مکہ میں خانہ کعبہ کی، اس کی جو ہے وہ، اور مسجد نبوی کی جو وہاں عمارات تھی۔ اب جب مسجد نبوی کے گنبد کو گرانا چاہ رہے تھے، ایک تو عالم اسلام میں غصہ تھا، لیکن غصے کی پرواہ نہیں تھی ان کو، تو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ایران نے وہاں کی جو حکومت تھی اس زمانے کی, اس نے تھریٹ کیا کہ اگر آپ نے یہاں پہ یہ جو جرم کیا, یہ غلطی کی, تو اس کی آپ کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے. جیسے آج ایران جو ہے وہ قبلہ اول کا مدافع بن کے کھڑا ہے. یہ لمحہ فکری ہے کہ جس جو ایران کو ضد اسلام شو کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن جب بھی جو ہے وہ اسلام پہ وقت آتا ہے, چاہے قبلہ اول ہو یا چاہے قبلہ دوم ہو, تو یہ ایران ہے جو سامنے آتا ہے اور تمام تر مقدسات کا دفاع کرتا ہے, عملی میدان میں آتا ہے. فلسطین میں عملی میدان میں ایران کھڑا ہے, باقی سب تقریریں کر رہے ہیں لیکن عملی میدان میں ایران موجود ہے.
بہت شکریہ. بس یہاں تک ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو قبور کو تخریب کیا گیا اور اس کے پیچھے جو ہیں وہ فکری عوامل بھی ہیں اور بعض سیاسی عوامل بھی جو ہیں اس کے اندر دخیل ہیں. وقت کے دامن میں چونکہ گنجائش نہیں ہے زیادہ, چاہیں گے ہم اپنے اصلی موضوع کی طرف آئیں گے جو آج ہم بحث کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب ہم پہلا, اس کے بعد میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس اور امت مسلمہ کے پاس کون سے وہ دلائل پائے جاتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم بنا قبور کریں, قبر کو بنائیں, اس کے اوپر عمارت بنائیں, حرم بنائیں, مزار بنائیں, تو وہ جائز ہے. تو ان دلائل پہ ذرا بحث کیجیے گا.
جی بالکل. دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس قرآنی دلائل بھی ہیں, روایتی دلائل بھی ہیں, اور پھر خود سنت اصحاب, سنت ائمہ, سنت تابعین یہ موجود ہے. تو ہم سب سے پہلے قرآنی اس کے اوپر آتے ہیں کہ قرآنی کیا آیات کیا اس کے اوپر صراحتاً کو دلالت رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی. تو اب اس کے اندر دیکھیں اگر, تو سورہ کہف کے اندر جو اصحاب کہف کی داستان کو خدا نے بیان کی, اول تو خود قرآن میں داستان کا بیان ہونا, چونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے, کہ داستانوں کی کتاب نہیں ہے. جو کہ چیز بھی یہاں پہ نقل ہے وہ من باب ہدایت ہے, اور قرآن مجید کے اندر خدا مقام ہدایت پہ ہے. جب انسان جو ہے وہ خدا مقام ہدایت پہ ہے تو ہر قصہ جو ہے وہ ہدایت یا ضلالت کے ساتھ جو ہے وہ مربوط نظر آتا ہے. تو سورہ کہف کی ہمارے پاس آیت نمبر 13 میں خدا نے اصحاب کہف کی داستان کو بیان کیا, کہا نحن نقص علیک نبأهم بالحق, کہ ہم ایک داستان بیان کر رہے ہیں لیکن یہ داستان بالحق, ایک سچی داستان بیان کر رہے ہیں. جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ تنازع ہوتا ہے, اختلاف نظر ہوتا ہے, دو گروہ بن جاتے ہیں, ایک گروہ مشرکین کا ہے اور ایک گروہ کیا ہے مسلمین کا ہے. تو خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَقَالُبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا, جو مشرکین تھے انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ایک عمارت بنائیں. اور اس کے بعد جو اگلا جو گروہ ہے, خدا فرماتا ہے کہ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ, کہ ان لوگوں نے جن کا امر غالب تھا, چونکہ اس زمانے میں توحید پرستی غالب ہو چکی تھی, کیا کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا, کہ ہم نے ضرور بے ضرور یہاں مسجد بنانی ہے. یعنی موحدین کیا کر رہے ہیں یہاں پر, کیا کہہ رہے ہیں, ہم نے ان کے اوپر کیا کرنا ہے, مسجد بنانی ہے صراحتاً. اور ایک تو یعنی یہاں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ایک سنت ثابتہ ہے اور موحدین یہ کہہ رہے ہیں. اگر اچھا, اگر فرض کر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ موحدین غلطی بھی کر سکتے ہیں اگر یہ مقام خطا پر ہوں, تو قرآن یہاں پہ ان کی تکذیب کرے کہ یہ ان سے غلطی ہوئی, کیونکہ مقام ہدایت ہے. تو بس یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ موحدین کا یہ کہنا اور خداوند تعالیٰ کا تردید اور تکذیب کے بغیر بیان کرنا, یہ اس بات کی صراحت ہے کہ مسجد بنانا جو ہے وہ یہ ایک مشروع اور جائز امر ہے.
یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ واضح طور پر یہ مطلب نقل کر رہا ہے اور پھر اس کو رد بھی نہیں کیا, چونکہ مقام ہدایت میں اگر قرآن ہوتا ہے تو اگر کوئی غلط رسم ہو
اور پھر شرک کی بات ہو رہی ہے
تو اس کو رد کرتا ہے قرآن جو ہے. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس قصے کو نقل کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے اندر کوئی تردید نہیں آتی, اور اس آیت کے اندر صراحت ہے کہ انہوں نے یہ تجویز دی تھی کہ ہم اس ان کے جہاں پر مدفن ہے, جہاں پر یہ دفن ہوئے ہیں, مثلا وہی غار میں تھے, وہ مدفن ہی بن جاتا ہے ان کا, تو ان کے اس دروازے پر ہم کیا کرتے ہیں, مسجد بنا دیتے ہیں. اور یہاں سے ہم یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ قرآنی طور پر قبور کے اوپر عمارت بنانا کسی بھی نام سے وہ جائز ہے اور کوئی مشکل نہیں رکھتا, اصل عمل جائز ہے, اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے.
تو یہاں پہ جو مفسرین نے بحث کی, چونکہ یہ مشرکین کا لفظ قرآن میں نہیں آیا ہوا, لیکن یہاں پہ اہل سنت کے جو طراز اول کے مفسرین ہیں, طبری نے یہاں اشارہ کیا ہے, اپنے جوزی نے اشارہ کیا ہے, زاد المسیر کے اندر, زمخشری میں لکھا ہے کہ زمخشری کہتے ہیں کشاف کے اندر کہ یوسلی فیہ المسلمون ویتبرکون بمکانہم, کہ مسلمین نے یہ کہا, جو مسلمین تھے ان میں سے انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ ہم نماز پڑھیں گے مسجد کے اندر اور اس مکان سے اپنے آپ کو متبرک کریں گے۔
بس معلوم ہوا کہ قرآن کی اس آیت سے ہم آسانی سے اس مطلب کو سمجھ رہے ہیں کہ قبور کے اوپر عمارت بنانا جو ہے وہ جائز ہے، حرم بنانا، مزار بنانا جو جائز ہے، اور اہل سنت کے جو مشہور مفسرین ہیں انہوں نے اس فہم کو ذکر بھی کیا ہے، جیسے کشاف میں زمخشری بیان کرتے ہیں، تفسیر طبری میں طبری بیان کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بعض مفسرین ہیں کہ اس کے علاوہ بھی دلائل ہیں بہت سارے کہ ابھی اس کی طرف اشارہ کرنے کا چونکہ وقت نہیں ہے بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ ابھی تک تو ہم نے اپنے دلیل کی طرف جب وہ اشارہ کیا کہ ہم کس دلیل کی بنیاد یا دلائل کی بنیاد پہ جواز کے قائل ہوتے ہیں، وہابیت جو ہے کن دلائل کی بنیاد پر آ کر اس کو شرک سمجھتی ہے اور پھر اس کو بدعت قرار دیتی ہے اور پھر اس کی بنیاد پر وہ تخریب کے بھی قائل ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ آپ نے ابن تیمیہ اور ابن قیم جوزی سے عبارات نقل کی ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ ان کے پیچھے جو بنیادی عنصر ہے اور دلیل ہے اس کی طرف اشارہ فرمائیں۔
جی، تو اس کے اندر دیکھیں وہابیت نے جو اپنے دلائل پیش کیے ہیں، ایک تو انہوں نے ایک جو شاطرانہ کام کیا وہ خود عبادت کی تعریف ہی بدل دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر قسم کا جو خشوع خضوع، خود عبادت کی تعریف کرتے ہیں کہ ہر قسم کا، یہ تو خود لغت کتابوں کے اندر ہے کہ ہر قسم کا خشوع خضوع کیا ہے، وہ عبادت ہے۔ اس پہ ہم نقد کریں گے بعد میں کہ یہ کہاں پیش کال واردار ہے۔ اب وہابیت نے کہا کہ غیر خدا کے سامنے ہر قسم کی تعظیم، ہر قسم کی تکریم، ہر قسم کی بناء قبور، چاہے توسل ہے، چاہے شفاعت، طلب شفاعت ہے، یہ کیا ہے؟ حرام ہے، اور یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ تو یہاں پہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ عبادت کو ایک فعل اور ایک عمل میں محدود قرار دے رہے ہیں کہ جو انسان بھی غیر خدا کے سامنے جھکتا ہے وہ عبادت ہے، یا پھر غیر خدا کی تعظیم کے عنوان سے قبور بناتا ہے وہ حرام ہے۔ جتنی چیزیں بھی اس عنوان سے بیان ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ حرام ہو رہی ہیں،
کیونکہ عبادت ہے،
چونکہ عبادت ہے، کیونکہ عبادت کے مفہوم کو محدود کر رہے ہیں کس کے اندر؟ عمل کے اندر، ہم بعد میں اشارہ کریں گے۔ تو اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ روایات کا سہارا لیتے ہیں، جیسے وہ بیان کرتے ہیں یہاں پر جو اہل سنت کی کتاب صحیح بخاری کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ لعن اللہ الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، کہ خدا لعنت کرے یہود و نصارہ پر کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو مسجد بنا دیا۔ اس طرح کافی روایات ہیں، تو یہ سہارا لیتے ہیں اس چیز کا۔
اس کا مطلب ہے کہ یہ دو دلیلوں کا سہارا لے رہے ہیں، ایک تو خود تعریف عبادت میں آ کر تصرف کیا انہوں نے، اور دوسرا یہ روایات ہیں کہ متعدد روایات ہیں جو یہ سہارا لیتے ہیں اس کے آگے۔ خوب، یہاں تک ہمارے لیے بات واضح ہو گئی کہ وہابیت کس طریقے سے آ کر قبور کے عدم جواز کے قائل ہوتے ہیں اور پھر اس کو گرانا جو ہے وہ واجب سمجھتے ہیں۔ میں آخری سوال کی طرف آؤں گا، جو کہ وقت جو ہے وہ کافی گزر چکا ہے، وہ یہی ہے کہ وہابیت کی ان دلائل کو ہم کس طریقے سے رد کر سکتے ہیں؟
ہاں جی، دیکھیں سب سے اہم ترین جو رد ہے وہ خود عبادت کا ہے، چونکہ اہم ترین اشکال یہ ہے۔ اب اس عبادت کی تعریف کو حل کیے بغیر جتنا بھی آپ، جتنی بحث کر لیں، جتنے دلائل لے کے آئیں، دیکھیں میں نے کہا کہ ایک حل یہ کہ آپ جو ہے وہ توسل کو ثابت کریں، آپ شفاعت کو ثابت کریں، آپ جواز قبور کو ہم نے کیا بھی ہے ثابت کریں، لیکن یہ عبادت کے لحاظ سے ایک فری بحث ہے۔ اصل کیا ہے، روح بحث کیا ہے، مرکزیت کیا ہے، محل نزاع کیا ہے، وہ کیا ہے؟ عبادت کی تعریف۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کی تعریف کیا ہے۔ خود عبادت کے اندر آپ دیکھیں تو مسلمین کے اندر اس بات میں کسی کو بھی، چاہے وہ وہابی ہیں، چاہے وہ اہل سنت ہیں، جتنے مکاتب ہیں، شیعہ ہیں، جتنے مسالک مکاتب ہیں، ان کے اندر اس بات میں کسی کو کوئی اختلاف پہ نہیں ہے کہ غیر خدا کی عبادت کرنا حرام، شرک، کفر ہے۔
یعنی کوئی بھی اس کے جائز ہونے کا قائل نہیں ہے،
جواز کا قائل نہیں ہے۔ تو وہابیت نے کیا کیا، عبادت کی تعریف کو بدل دیا اور مصدیق کو اندر شامل کر لیا کہ یہ بھی عبادت کے اندر آ کے شامل ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہم خود عبادت کی تعریف پہ آتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ نقطۂ اختلاف کو تعین کرتے ہیں ہم۔ تو یہاں پر جو اہم ترین جو بیان یہاں پہ کیا گیا ہے وہ شیخ جعفر سبحانی صاحب کا ہے، کافی جو ہے وہ لوگ اس پہ بات کرتے ہیں اس موضوع کے اوپر، لیکن زیادہ جو عبادت کے لحاظ سے تمرکز کم کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ جو بہترین انداز میں بحث کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عبادت کی تعریف دو ناقص جو ہے وہ تعبیر جو ہے تعریفیں ہیں، ایک لغت کی کتابوں کے اندر اور جسے سہارا لیا جاتا ہے، میں نے بتایا، عرض کیا بھی آپ کے سامنے، اظہار و تذلل، کہ اپنی ذلت کا، اپنے خشوع خضوع کا اظہار کرنا. اب یہ کیا کہتی ہے؟ عبادت ہے. یا پھر جو ہے وہ نہایت خشوع، یعنی جو ہے وہ بے نہایت خشوع خضوع کرنا، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. اب اس تعریف کی روح سے کیا ہے؟ ہر قسم کا خشوع کیا ہوگا؟ عبادت ہوگی. ہر قسم کی تعظیم جو میں نے بیان کیا. لیکن آیت اللہ سبحانی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ ناقص ہے. غلط نہیں ہے لیکن ناقص ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود اگر ہم اظہار تذلل اور خشوع خضوع کو عبادت قرار دیں تو خود خدا نے والدین کے سامنے کہا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جِنَاحَ الذُّلِّ، کہ اپنی ذلت والے پروں کو، پر جنا یعنی کنایا ہے، کہ اپنے کندھوں کو جھکا دو ذلت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ. کیا؟ والدین کے سامنے.
ذلت سے مراد عاجزی
ہے. ذلت یہاں پہ چونکہ عربی زبان ہے، یہ ہماری اردو زبان نہیں ہے، بعض لوگ جو یہاں پہ اشتباہ نہ کریں، تو عاجزی کے ساتھ کیا کریں؟ جھکا دیں. تو اب اگر آپ عبادت کو خشوع خضوع کے معنی میں لیں تو پھر والدین کے لیے جو خشوع، کیا خود خدا حکم دے رہے ہیں عبادت کے لیے؟
غیر خدا کی عبادت کرے،
کہ عبادت کریں تو قطعاً ایسا نہیں ہے. پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے وہ خشوع خضوع کا اظہار کرنا یہ اور چیز ہے، اور عبادت کرنا خود عرفی لحاظ سے، آپ ایک عام انسان کو پکڑ کے پوچھیں بھائی عبادت کیا ہے، آیا ایک بچہ اپنے والدین کے ساتھ تعظیم کرتا ہے، کیا عبادت ہے اس کی؟ ہرگز عبادت نہیں ہے. شاگرد استاد کی تعظیم کرتا ہے، کیا اس کی عبادت کر رہا ہے؟ نہیں، عبادت نہیں کر رہا. ایک تعریف اور کی جاتی ہے کہ جو یہاں پہ بیان کرتے ہیں، نہایت خشوع خضوع، ایک یہ کہ خشوع خضوع کا اظہار کرنا، اور ایک کہتے ہیں بے انتہا قسم کا خشوع خضوع کرنا. اچھا، اگر یہ تعریف صدق کرتی ہو عبادت کے اوپر، تو پھر یہاں پہ جو سجدے کا حکم ہے، سجدہ تعظیمی قرآن کے اندر خود جو ملائکہ کو حکم دے رہا ہے خداوند تعالیٰ کہ آپ جو ہے وہ اس چدول آدم، کہ آدم کو سجدہ کریں، تو اگر یہ دیکھیں خود یہاں پہ جو سجدہ ہے کمال خشوع ہے، بے نہایت خشوع ہے، اس سے آگے کوئی منزل نہیں ہے کہ انسان پورے کا پورا گر پڑے اور سجدہ کرے. اگر آپ عبادت کو بے نہایت خشوع کے معنی میں لیں گے تو پھر بھی یہاں پہ معاذ اللہ کیا خود خدا عبادت، آدم علیہ السلام کی عبادت کا حکم دے رہا ہے؟ ہرگز نہیں. اور خود یوسف علیہ السلام کے قضیے کے اندر، واقعے کے اندر کیا کہا؟ کہ انی رأیت احد عشر کوکبا رأیت لی ساجدین، کہ میں دیکھتا ہوں سجدہ کر رہے ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ کمال خشوع خضوع ہے یہ بے نہایت، تو یہاں پر بھی تو یہ قطعاً یہ مراد نہیں ہے. تو یہاں پہ جو صحیح تعریف ہے، جس اہم ترین رکن کی طرف غفلت کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبادت کے دو رکن ہیں، ایک عمل ہے اور ایک اعتقاد ہے، ایک عقیدہ ہے. یعنی اب عقیدہ کیا؟ یعنی آپ نیتن اور اعتقاد کے لحاظ سے خداوند تعالیٰ کی خدائی، یعنی الوہیت، ربوبیت اور خالقیت کے اعتقاد کے ساتھ، اگر آپ کسی کی بھی خدا ہو یا بت ہو یا کوئی ہستی ہو، اگر اس اعتقاد کے ساتھ کہ وہ شخص، وہ ہستی الہ ہے، خالق ہے اور رب ہے استقلالاً، اگر اس اعتقاد کے ساتھ آپ تعظیم کریں، آپ خشوع خضوع کریں، آپ جھکیں، آپ قبور بنائیں، کیا ہوگا؟ یہ
عبادت ہوگی.
عبادت ہوگی،
اور یہ عبادت حرام ہے غیر اللہ کے لیے،
غیر اللہ کے لیے. لیکن اگر آپ کا اعتقاد نہیں ہے،
فقط آپ تذلل کر رہے ہیں، خشوع کر رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں،
تعظیم کر رہے ہیں، تو نہ فقط یہ جو ہے وہ شرک نہیں ہے بلکہ
احسن عمل ہے.
وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا
مِن تَقْوَى
الْقُلُوبِ، عبادت واقعی، عبادت عینی، بلکہ ممدوح چیز ہے، عبادت ہے یہ. تو یہ اس طرح سے ہے. تو یہ اصلی رکن کیا ہے یہاں پر؟ اعتقاد الوہیت، اعتقاد ربوبیت، اعتقاد خالقیت. تو کوئی انسان بھی آئمہ معصومین کو معاذ اللہ اپنا رب نہیں کہتا، الہ نہیں کہتا، معبود نہیں کہتا.
بہت شکریہ آغا. چاہتے تھے کہ تفصیل سے اس کے اوپر مزید بات ہو، لیکن وقت کے دامن میں چونکہ گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دی تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ اس بحث کو کامل کر سکیں
انشاءاللہ تعالی.
ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جو قبور کے اوپر عمارت بنانے کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. تمام مسلمین اس کے جواز کے قائل رہے ہیں اور ہیں، اور اس کے مختلف دلائل بھی ہمارے پاس موجود ہیں. جیسا کہ آغا صاحب نے اشارہ کیا کہ خود قرآن سے استفادہ ہوتا ہے. اگر ہم صحابہ کی سیرت کو دیکھتے ہیں جا کر تو اس وقت ہمیں بہت سارے موارد ایسے ملتے ہیں کہ وقت نہیں مل سکا کہ اس کے اوپر تفصیل سے ہم بات کر سکیں. اسی طریقے سے آپ علماء کی اگر قبور کو دیکھتے ہیں, جو اہل سنت کے علماء ہیں, تمام کے تمام جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی قبروں پر جو ہے وہ عمارتیں بنی ہوئی ہیں, وہ ایک سیرت بنتی ہے. اور کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا, تمام مسلمین متفق تھے اس جواز کے اوپر, اس کے اوپر عمل کر رہے تھے. لیکن پھر جیسا کہ آغا صاحب نے اشارہ کیا کہ ابن تیمیہ جیسی ایک ہستی آتی ہے اور وہ آ کر پہلی دفعہ جو ہے وہ قبور کو عبادت میں شمار کر کے, یعنی قبور کے اوپر عمارت بنانے کو عبادت شمار کر کے اس کی حرمت کا فتویٰ دے دیتی ہے اور پھر اس کو گرانے کو واجب قرار دیتے ہیں. اس کے بعد یہ جو ہے وہ قلیل تعداد میں موجود فرقہ جو ہے یہ اپنے اس افکار کو پھیلانا شروع کیا, اور اسی فکر کا نتیجہ تخریب بقی تھا فکری طور کے اوپر آ کر. تو بہرحال ہم یہیں پر اس پروگرام کا جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں, اور خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال دوبارہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اس موضوع پر مزید تفصیل سے بات کر سکیں, اس کے تمام دلائل کو بیان کر سکیں, اور جو اساسی ترین رد ہیں اس فکر کے اوپر کہ جائز نہیں ہے, اس کو یہاں پر بیان کر سکیں. دوبارہ آپ کی خدمت میں کسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.